نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله رسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین متین جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا ہے اس دین میں کے اندر عقیدے اور عمل کی دعوت ہے. عقیدہ درست اور صحیح بنے, عمل صالح نیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو, جتنے بھی دین کے اندر دائی آئے ہیں اور آتے رہیں گے ان سب کا یہی فریضہ ہے کہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی دعوت دیں اور خالص اور نیک عمل کی ترغیب دیں. اللہ کا دین دو کتابوں پر مشتمل ہے, قرآن اور سنت. واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ. اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن اور سنت کو یاد کرو جو کہ اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا, وہ تمہیں نصیحت اور آواز فرماتا ہے کہ اس طرح اپنی زندگی بناؤ. قرآن اور حدیث کا آنا اس لیے ہے کہ ہماری زندگی صحیح بنے, ہمارا طریقہ کار صحیح بنے, ہمارے اندر جو بگاڑ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کتابیں ہمیں عطا فرمائیں ہم نے ان کی طرف توجہ بالکل کم کر دی یا بالکل بند کر دی. اس کے بجائے دوسری کتابوں کی طرف ہمیں توجہ کیا. تبلیغی ادارے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر قصے اور کہانیاں, اور حضرات کے فرمان سنائے جاتے ہیں. دروس اور خطاب بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی قرآن اور سنت کو بیان کرنا اس کا رواج بہت کم ہے. اگر بیان کرنا ہی ہے, لوگوں کو دکھانا ہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت پیش کر رہے ہیں, تو وہ روایات پیش کی جائیں گی, وہ احادیث پیش کی جائیں گی جو ہمارے مذہب کے خلاف نہ ہو, ہمارے عقیدے کے خلاف نہ ہو. یہ کوئی طریقہ بیان کرنے کا نہیں ہے. بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اور منقول ہو, ثابت اور ہم تک پہنچا ہو, ہم اس کو اپنا مذہب بنائیں, اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ نہیں کہ پہلے مذہب ایک مقرر اور پیٹنٹ شدہ ہو, پیٹنٹ شدہ ہو پہلے ہی اور پھر اس کے مطابق جو بات ہم کو ملے اس کو قبول کریں. یہ نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھ کر اپنا مذہب بنائیں, دیکھ کر اپنا طریقہ بنائیں. یہ ہے مسلمانوں کا مذہب, یہ ہے مسلمانوں کا دین. عقیدہ اور عمل کتاب اور سنت کے موافق ہوگا تو وہ قبول ہوگا, اس کے بغیر کوئی عقیدہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. ابھی آپ نے سنا مولانا مصاحب سے کہ عقیدہ کی ضرورت ہے, کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے, لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ہر مسلک کا آدمی ہر مذہب کا آدمی یہی کہتا ہے کہ عقیدہ صحیح ہو عمل صحیح ہو. لیکن عقیدہ صحیح وہ کہتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک عمل صحیح وہ ہے جو وہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. عقیدہ صحیح وہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. عمل صحیح بھی وہی ہے جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کیا گیا ہو. جو قرآن سنت کے اندر بیان کیا ہوا نہیں وہ عمل نہیں ہو سکتا، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے، وہ ایک نمونہ تو ہو سکتا ہے، ایک جماعت یا ایک سوسائٹی کی پہچان تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم اسلام کہیں یا صحیح طریقہ یا صحیح عمل کہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے کسی بزرگ کے عمل کی ضرورت نہیں، کسی قاضی اور مفتی کے فتویٰ کی ضرورت نہیں، کسی مجتہد کے فیصلے کی ضرورت نہیں، کسی حاکم وقت کا ارشاد ضروری نہیں. یہاں فقط ایک ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی گواہی کی ضرورت ہے. اس کی گواہی کے بعد ہم اپنا عقیدہ بھی درست کر سکتے ہیں، عمل بھی درست کر سکتے ہیں. جب تک اس نقطے پر ہم نہیں آئیں گے، اس نقطے کو ہم نہیں اپنائیں گے، نہ ہمیں صحیح عقیدہ ماں حاصل ہو سکتا ہے، نہ نیک عمل کوئی پلے پڑ سکتا ہے. اس لیے کہ عقیدہ اور عمل، اس کے بھیجنے والا ایک اللہ ہے، اور جس کے ہاتھوں بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں سمجھا دیا کہ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارا عقیدہ صحیح ہو، تمہارا عمل صحیح ہو، اس لیے ہم نے صرف اس آدمی ایک آدمی کو بھیجا. اور پھر اگر تمہیں یہ عقیدے کی بات سمجھائے، عمل کی بات سمجھائے، تمہیں ہر بات اس سے لینی ہے، کوئی استثناء نہیں فرمائی. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی تم کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تمہیں لینا ہے. اپنے قول سے دے دے یا اپنے عمل سے پیش کر دے، تمہیں اس کو لے لینا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے وہ روک دیں تمہیں رک جانا پڑے گا، باز آ جانا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. اب دنیا میں بے شمار جماعتیں ہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ اس نقطے پر، جس نقطے کو میں نے پیش کیا ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو. صحیح عقیدہ وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، عمل صحیح وہ ہے جس کو آسمان سے آیا ہے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پیش کیا ہے. یہ وہ عقیدہ، اس معیار پر اگر آپ سلف صالحین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، بلکہ تخلیق انسان کے زمانے سے لے کر، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک آپ غور کریں گے تو سوا اہل حدیث کے کوئی جماعت تم کو نہیں ملے گی جو اس بات سے متصف ہو. مدعی بہت دنیا میں آئیں گے، بڑی بڑی دعوے کریں گے، بڑے بڑے پوسٹر لگائیں گے، بڑے بڑے اعلان کریں گے، بڑے بڑے سبز باغ بتائیں گے، لیکن اس معیار پر اترنے والی جماعت اہل حدیث کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ آل حدیث میں دو لفظ ہیں، اہل کی معنی تو ہے کہ جانتا ہے والا، اہل علم علم والا، اہل مال مال والا، اہل بیت گھر والا، لیکن آگے حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے قرآن حدیث جو وحی الہی، تو اہل حدیث کی معنی اہل وحی، اہل حدیث کی معنی اہل وحی. یہ الفاظ یاد کرو، دھوکا نہ کھانا. تمہیں کہتے ہیں یہ کوئی اسلامی لفظ نہیں ہے، اسلامی لفظ اہل حدیث اگر نہیں ہے تو کوئی اسلامی لفظ نہیں ہے. اگر تم اہل حدیث نہیں ہو تو کس چیز کے اہل ہو؟ اہل گرنتھ ہو، اہل بائبل ہو، اہل انجیل ہو، اہل کیا وید کے اہل ہو، کس چیز کے اہل ہو؟ اگر قرآن حدیث کے اہل نہیں ہو تو کس کے اہل ہو؟ مدعا بتاؤ کس کے اہل ہو. اہل حدیث کا معنی ہے اہل وحی، عقیدہ وہ جو وحی کے ذریعے سمجھا جائے، عمل وہی جو وحی کے ذریعے سمجھا جائے، یہ اہل حدیث کی صفت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں شروع سے تک کا انسان کے ساتھ کس کا ہوا؟ شیطان کا. صاف کہہ دیا کہا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الى یوم القیامہ لأحطنکن ذریته الا قلیلا. اس کو تم نے مجھ پہ فضیلت دی ہے، اس کو مجھ پہ فوقیت اور برتری دی ہے، مجھے مہلت تو دے، دکھا لگے کیا ہوتا ہے، میں ان کی بنیاد اکھاڑ دوں گا. استنکار بولتے ہیں کسی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو. اختلاف کیا تھا؟ وہی کس کو بولتے ہیں؟ یہ پہلے آپ سمجھ گئے نا اہل حدیث کی معنی اہل وحی. سمجھ آئی بات؟ وحی کے مقابلے میں کیا ہے بتائیں آپ کو؟ سچ کے مقابلے میں کیا ہے؟ جھوٹ. حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل. سب جانتے ہو. اب بتاؤ وحی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہاں کیا؟ نہیں شیطان تو ہو اللہ کے مقابلے میں، انسان کے مقابلے میں. وحی کے مقابلے میں کیا ہے؟ رائے قیاس. لیکن یہ بھی عام لفظ وہ بتاؤ جو جامع ہو. اس کے مقابلے میں ہے ہوا. ہوا جس کو ہمارا دل چاہے، ہماری طبیعت چاہے، ہماری خواہش، ہماری چاہت، یہ وحی کے مقابلے میں. اس لیے قرآن نے کہا ثم جعلناک علی شرعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. ایک طرف شریعت ہے جس کو وحی الہی کہا جاتا ہے، وہ دو قسم پر مشتمل ہے، قرآن اور سنت، اور اس کے مقابلے میں ہے ہوا، احوا، خیالات، اپنی چاہت، اپنی پسند، یہ اس کے مقابلے میں ہے. تو شیطان کی چاہت اس کے خلاف تھی کہ میں انسان کی تعظیم کروں، اس لیے وحی کا مقابلہ کیا. سمجھ آئی بات؟ یہ حکم ہو گیا کہ آدم کے طرف منہ کر کے سجدہ کرو. یہ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم. اللہ کے حکم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ وحی تھی. شیطان نے ان کے مقابلے میں ہوا پیش کی. تو اہل حدیث اسی دن سے شروع ہو گئے جب وحی الہی کو ملائکوں نے قبول کیا، فرشتوں نے قبول کیا. پہلے اہل حدیث ملائک تھے، پہلے اہل حدیث فرشتے تھے، پہلے اہل وحی فرشتے تھے. حکم کو تسلیم کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے. وہ وحی کا ہوا کا تابع تھا، اس نے اس بات میں تعامل کیا. دنیا میں دو ہی فرقے ہیں، یا اہل حدیث ہیں یا اہل ہوا ہے، تیسرا کوئی نہیں.
سمجھ آئی بات یا نہ؟
یا پھر کہوں بس دو ہی آدمی ہو سکتے ہیں، یا وہی کے ماننے والے ان کو تم اہل سنت کہو، اہل حدیث کہو، اہل اصحاب کہو، اصحی کہو، سنی کہو، محمدی کہو، سب کچھ کہہ سکتے ہو. اس کے مقابل میں جو جماعت ہے وہ اہل الہوا ہے، ادھر اہل الہوا، ادھر اہل الحدیث، دو جماعتیں، تیسری جماعت کی ہے نہیں. جو وحی الہی کے تابع ہیں اپنا متمسک وحی الہی کو بناتے ہیں اپنے عقیدے کے لیے، اپنے عمل کے لیے، وہ اہل الحدیث ہیں یعنی وحی والے ہیں. جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں وہ اہل الحدیث نہیں، وہ اہل الہوا ہے، وہ خواہش کے تابع. چلتے چلتے ایک چٹکا سنا لوں. بابا اتنی کھڑکن نہ کراؤ، میں مضمون کروں تو لو جلدی کیا کرو، یہ اتنی کھڑکن نہ کیا کرو، مجھے یہ پسند نہیں ہے. چلتے چلتے ایک چٹکا سنا دوں آپ. جتنے بھی محدثین ہیں، محدثین تو بہت ہوئے ہیں، ان میں چھ وہ آدمی ہیں جو آپ نے سنے ہیں، جن کو ہر ایک جانتا ہے، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ. یہ چھ سنے ہیں نا آپ لوگوں نے، یہ چھ ہی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے تھے، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. کیوں؟ کہ رائے ان کا مذہب نہ تھا، کون ان کا مذہب نہ تھا، اپنی چاہت، اپنا خیال، اپنی ہوا ان کا مذہب نہ تھا. ان کا مذہب کیا تھا؟ وحی الہی. وہ تھے اہل وحی، اہل حدیث، اور اس کی تعریف کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اہل حدیث کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اہل حدیث بننے کی دعوت دیتے تھے. چنانچہ مثلا ایک واقعہ سناؤں آپ کو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک جماعت ہمیشہ رہے گی قائم، جو حق والی جماعت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی، کسی کی مخالفت، کسی کی معاندت، کسی کی دشمنی، اس کا حسد اس کو ہٹا نہیں سکے گا، قیامت تک وہ جماعت قائم رہے گی. مولویوں یہ حدیث تم نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی جس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. امام بخاری اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اہل حدیث ہے. سمجھ آئی بات؟ اس سے مراد اہل حدیث ہے. مانا امام بخاری اہل حدیث ہونے کی بہت بڑی دعوت دے رہے ہیں، اہل حدیث بننے کی بہت بڑی دعوت دے رہے ہیں. یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ امام بخاری اور محدثین جتنے تھے وہ اہل حدیث مذہب کی دعوت دیتے رہے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ یاد رکھنا. اب دوسری بات آتی ہے، پھر تم نتیجے پہ پہنچو گے. یہ قاعدہ ہے محدثین کا، اصول حدیث کہیے، مصطلح کہیے، جو بھی کہیے. جو آدمی بدعتی ہو، بدعت میں گرفتار ہو، سنو غور سے سننا یہ بات، جو آدمی بدعت میں گرفتار ہو اور وہ اپنے بدعت کی دعوت دیتا ہو لوگوں کو، اپنے بدعت کے لیے لوگوں کو ترغیب دلاتا ہو تو اس آدمی کی روایت معتبر نہیں. ویسے مولانا کیا یہی مصطلح ہمیں پتا ہے یا کچھ اور؟ سب مولویوں سے پوچھو پھر سنو. ایک آدمی بدعت میں گرفتار ہے, اس کی روایت اس کی حدیث معتبر ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اس صورت میں معتبر نہیں جو اپنے مذہب بدعت کی دعوت دے. اگر بدعت کی دعوت دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے, اس کے لیے لوگوں کو خیال دلاتا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث بدعت ہے تو بخاری بھی بدعتی, مسلم بھی بدعتی, نسائی بھی بدعتی, ابو داؤد بدعتی, ترمذی بدعتی, ابن ماجہ بدعتی, احمد بن حنبل بدعتی. احمد بن حنبل تو کہتے ہیں اگر اہل حدیث ولی نہیں تو دنیا میں اللہ کا کوئی ولی نہیں. سمجھائی بات؟ سارے محدثین بدعتی ہو گئے, کسی روایت کی کسی کی روایت معتبر نہیں. جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث بدعت ہے وہ حدیث کے منکر ہیں. اس ہیلے سے رد کہتے ہیں کہ نہ ہو پاس نہ بجے پاس, نہ ہو پاس نہ بجے پاس. کہہ دو کہ یہ بدعت ہے تو بدعتی کی کوئی بات نہیں مانے. جب بخاری بدعتی حدیث اس کی کیوں مانے, مسلم بدعتی اس کی حدیث کیوں مانے؟ مسلم تو مقدمے میں کہتا ہے ہم سارا بیان مذہب اہل حدیث کیا کہتے ہیں. ہے مقدمہ ہی نہیں. امام مسلم شروع میں لکھتا ہے ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اہل حدیث کا مذہب بیان کرتے ہیں. سارے لوگ اہل حدیث کی تبلیغ کر رہے تھے یہ بہت سی. اگر یہ بدعت ہے تو یہ سارے بدعتی بھی ہوئے اور بدعت کے دائی بھی ہوئے, بدعت کے مبلغ بھی ہوئے. لہذا کسی کی روایت معتبر نہیں. یہ خدایوں ہو, یہ دائیوں کی تاریخ ہے, یہ کمیونسٹ کی تاریخ ہے, لاطینوں کی تاریخ ہے جو ہیلا بنا کے حدیث کو وہی کو حد کرنا چاہتے ہیں. تاکہ بدعتی کی بات کوئی نہیں مانے. وہاں نے یہ جھگڑا شروع سے چلا ہے. آدم علیہ السلام اہل وحی تھا, فرشتے اہل وحی تھے, شیطان اہل ہوا تھے جنہوں نے بات نہیں مانی. آج تک انبیاء علیہ السلام چلے آئے, سب کا ایک طریقہ تھا, سب اہل وحی تھے, وحی کی دعوت دینے والے تھے, سب وحی والے تھے, باقی سب اہل ہوا تھے. اس وقت بھی جو شخص قرآن حدیث کو ماننے والا ہے وہ اہل حدیث ہے, وہ اہل وحی ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ اہل ہوا. یہ ایک ڈھنگ بنایا ہے حدیثوں کو رد کرنے کے لیے, تاکہ حدیث کے ماننے کا موقع ہم کو نہ ملے. جب حدیث کے موقع ماننے کا موقع نہیں ملا, حدیثوں کے ناقل سارے بدعتی, حدیثوں کا دفتر ختم ہو گیا. جب حدیثوں کے ناقل بھی ہو گئے بدعتی, حدیثوں کے دفتر بھی چلے گئے, تو اب ہم کہاں سے عقیدہ سیکھیں گے اور کہاں سے عقل, کہاں سے یہ عمل سیکھیں گے؟ کوئی دوسری صورت ہے ہمارے پاس؟ یہی ایک راہ تھی, یہی ایک طریقہ تھا جس سے انبیاء علیہ السلام نے سیکھا, ان کے صحابیوں نے سیکھا, ان کے تابعین نے سیکھا, ان سے لے کر آج تک دنیا کے مسلمان سیکھتے رہے. اگر وہ چیز نہیں رہی تو ہم عقیدہ کہاں سیکھیں گے, عمل کہاں سیکھیں گے؟ لہذا عقیدہ سیکھنے کے لیے, صحیح عقیدہ معلوم کرنے کے لیے, صحیح عمل معلوم کرنے کے لیے ہمیں لازمی ہے کہ ہم وہی الہی کی طرف رجوع کریں. ہمیں افسوس کی بات ہے کہ یہی وہ چیزیں, یہی وہ حدیثیں جن کا نام لیتے ہیں کہ ہمیں حدیثیں دکھاؤ, یہ جمع کن لوگوں نے کیا؟ انہوں نے لوگوں نے محنت کی, ان لوگوں نے کمائی کی, وہی اہل حدیث جنہوں نے جمع کی, شہروں سے, بستیوں سے, گلیوں سے, کوچوں سے, پیدل گئے, سوار گئے, بے آرامی کی, نیند خراب کی, بھوک اور لذت سائی چھوڑ دی ان ساری حالتوں کے باوجود انہوں نے چیز جمع کر کے تمہارے سامنے رکھی, آج تم کھا رہے ہو اور کہتے ہو یہ مذہب کے مذہب جو مذہب جو ہے یہ مذہب بدعت ہے, تمہیں کہنے شرم نہیں آتی؟ جس ہنڈی میں کھاتے ہو اسی کو کھاتے ہو, ہمارا جمع کیا ہوا مال کھاتے ہو اور ہم پہ اعتراض کر کے شرم نہیں آتی؟ کس نے یہ حاضری جمع کی؟ کس نے یہ روایات جمع کی؟ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کو گلیوں گلیوں میں جمع کیا؟ یہی تمہارے حدیث تھے. امام ابو حاتم رازی بیان فرماتے ہیں کہ صرف حدیث جمع کرنے کے لیے مجھے 3000 میل پیدل چلنا پڑا, 3000 میل پیدل چلنا پڑا ہے. اب یہ پکے پکائی کے کھانے والے کہتے ہیں کہ جی یہ بتا دو, ایک لفظ میں پوری محنت کا بات کرنا چاہتے ہیں. معلوم ہے کس طرح ان لوگوں نے جمع کیا. امام طبرانی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہوں نے معاجم لکھے, موجم کبیر, موجم صغیر, موجم اوسط, اس کے علاوہ اور کئی حدیث کی کتابیں اس نے لکھی ہیں, بہت سی روایتیں ان کی کتابوں, کتاب موجم کبیر بہت بڑا دفتر ہے حدیثوں کا, 23 جلدوں میں چھپی ہے کتاب. یہ جب ان کے سامنے یہ سوال آیا کہ تم نے اتنی حدیثیں جمع کی ہیں کوئی نہیں کہہ سکا, تو اس نے کیا کہا؟ کہا کہ میری عمر کا حصہ اکثر کیسا گزرا ہے, آرام سے, عیش سے, خوشی سے. کہتا ہے 30 سال 30 برس 30 برس تک میرا حال یہ ہے کہ 30 برس کی راتیں میں زمین پہ سویا ہوں, نہ چارپائی ہے, نہ بستر ہے, نہ تکیہ ہے. کون ہے اس قسم کی قربانی کرنے والے؟ آج اعتراض کرنے والے اپنے گیبان میں جھانکو ڈوب کے مرو ان چیزوں پہ اعتراض کرنے سے. جن کا کھاتے ہو ان پہ اعتراض کر, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان لوگوں نے یہ تکلیفیں اٹھا اٹھا کر تم کو یہ سامان پہنچایا, تمہارے تک وہی راہی پہنچائی. آج تم کہتے ہو ان کا نام لینا بھی بتاتے, کتنا ظلم اور اندھیر ہے, کتنی غلط بات ہے. حالانکہ کتاب کی طرح منسوب ہونا کوئی عیب نہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مسلم نہیں تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم مسلمان نہیں تھی؟ بالکل مسلم. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب کے طور منسوب کیا. ولی کمال انجیل میں وہ انگل اللہ کی انجیل والے, ٹھیک ہے ہم سارے مسلمان ہیں, ہمیں کیا خبر تم مسلمان عیسوی ہو, تم عثمان موسوی ہو, تم مسلمان کوئی داؤدی ہو, تم کون مسلمان ہو؟ محمدی مسلمان جب ہو سکتے ہو کہ عربی بنو, ورنہ مسلمان تو سارے. تو جن لوگوں نے سارا کام کیا وہ تو اہل حدیث تھے. اہل حدیثوں نے اس تاریخ کو زندہ کیا, عقیدے کی نگرانی کی, عمل کی نگرانی کی, جمع کی. امام عبید بن یعیش امام بخاری کے استاد ہیں, عبید بن یعیش بخاری کے استاد ہیں. وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے, میں حدیثیں لکھتا تھا, آپ سے لکھتا ہوتا تھا 30 برس تک 30 برس تک یہ حال تھا, میں حدیثیں لکھتا تھا. جب کھانے کا ٹائم آتا تھا تو میرا بھائی میرے ساتھ کھانا لے کے بیٹھتا تھا,
میرا قلم بند نہیں ہوتا تھا وہ لقمہ میرے منہ میں ڈالتا جانا تھا. کہاں ہو عزیز پر اعتراض کرنے والے؟ ذرا سر تو اٹھاؤ، منہ تو دکھاؤ، تم ہو کہوں، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ یہ وہ جماعت ہے جس کا پکایا ہوا کھا رہے ہو تم، یہ وہ جماعت ہے جس کا جمع دین کر سے کرنے سے تم مسلمان بنے ہو، ان کے وہی راہی جمع کرنے سے تم کو توحید سنت کا پتہ لگا ہے. آج ان پہ اعتراض کرنے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی بات اصل ہے کہ ان لوگوں نے وہی راہی کو جمع کیا، دنیا کے سامنے پیش کیا. کس قسم کے واقعات تمہارے سامنے میں پیش کروں، کیا کیا واقعات تم کو بتاؤں، تم حیران ہو جاؤ گے کہ ان لوگوں نے کیا تکلیفیں اٹھائیں. امام ابن ابی حاتم ابو حاتم راوی کا بیٹا بتاتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم تھے، حدیث کا مذاکرہ ہو رہا تھا، بازار سے گزرے، مچھلی دیکھی، خرید لی، پکائیں گے، لے گئے، وہاں پہنچے تو درد شروع ہو گیا. اچھا جی، درد شروع کر کے پھر پکاتے ہیں، درد شروع ختم ہوا تو مذاکرہ شروع ہو گیا آپس میں، مذاکرہ ختم ہوا تو لکھنا شروع ہو گیا. اس طرح ایک بات پر دوسری تیسری بات، یہاں تک وہ چھوڑنی پڑی. آخر بھوک کے مارے اس کچی مچھلی کو میں کھایا، پکانے کا موقع نہیں ملا. یعنی دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے عیشوں کو، دنیا کی خوشی کو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اس وحی الہی پر قربان کیا. انہی کی مثالی زندگی تھی جو دنیا کے سامنے تھی، جو آج بتلاتی ہے کہ کیا عمل کا طریقہ ہے. تو اس باتوں کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کا پھر حال دیکھیے، کہیں بیٹھے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کوئی شخص کہتا ہے کہ شاعر وطورن عراقیل وطورن یمانیل وطورن عراقیل وطورن یمانیل وطورن حجازیل وطورن عطا مصرا. ایک تو ان کا گھر نہیں تھا، ایک ان کا وطن نہ تھا. کبھی یمن میں جاتے ہیں، کبھی مصر میں جاتے ہیں، کبھی شام میں جاتے ہیں، کبھی عراق میں جاتے ہیں، کبھی حجاز میں جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں. کوئی حدیث رسول اللہ ہم کی سننے میں آ جائے جو ہم نے نہیں سنی. ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں چلتے تھے، اور چل چل کر وہاں جا کر وہاں سے پوچھتے تھے اور معلوم کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے. یہ تھے وہ لوگ محافظ. تو یہ قرآن حدیث کی خدمت کرنے والے شروع سے چلے آئے ہیں، وہی الہی کے سوالنے والے شروع سے چلے آئے ہیں. اور جس طرح اس وقت شیطان کی دشمنی چلی آئی اہل وحی کے ساتھ، اس طرح آج تک اہل وحی کے ساتھ دشمنی چلی آتی ہے. کوئی رائے مقابلے میں لاتا ہے، کوئی قول مقابلے میں لاتا ہے، کوئی ان کو کہتا ہے کہ تم جو ہے تمہارا نام بدعت ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. سب وہ اہل ہوا ہیں جو اس اصل اہل وحی کے مقابلے میں میدان میں آئے ہیں. لیکن وہ یاد رکھیں، یہ نئی بات نہیں، یہ نیا مقابلہ نہیں، یہ نیا اعتراض نہیں، یہ نئی چیز نہیں، یہ صدیوں کی بات ہے کہ ہمیشہ اہل وحی کے لوگ دشمن رہے، اہل حدیث کے دشمن ہے. اس زمین کے تختے پر طرح طرح کے فرقے آئے، طرح طرح کی جماعتیں آئیں، کئی لوگ پیدا ہوئے، لیکن جس کو آنکھ میں کانٹا تھا وہ اہل حدیث کا تھا. دوسرے سب کو برداشت کرتے ہیں، مگر یہ ان کو برداشت نہیں جو اہل وحی ہیں. جتنے دشمن آئے ہیں ان کے لیے آئے ہیں، مگر تم یہ نہ سمجھو کہ اس سے تمہاری تاریخ ختم ہو جائے گی، دشا دیکھ تمہارے اندر ایمان موجود ہو. جتنے مخالف آئے وہ اپنی موت خود مر دیں گے، یہ بھی اپنے موت مر جائیں گے، تمہارا کوئی بال بگا نہیں کر سکتا. بشادیب تمہارے اندر ایمان موجود ہو اور وہی الہی پر یقین ہو، قرآن سنت پر یقین ہو. لیکن اگر تمہارے یقین کے اندر خلل آ گیا پھر تو معاملہ ہی کچھ ہو، پھر تو بات ہی کچھ ہو. فرق ہے بہت بڑا، بہت بڑا فرق ہے میرے بھائیوں دونوں میں. اس لیے اپنا عمل اور اپنا عقیدہ کتاب اور سنت کی روشنی میں درست بنائیں، اور وہی عقیدہ شمار ہوگا اور وہی عمل حساب میں آئے گا، وہی عمل ترازو میں وزنی ہوگا. جو عمل وہی الہی کے موافق ہوگا، قرآن سنت کے موافق ہوگا. اسی جماعت نے، یہی جماعت تھی اہل حدیث کی جنہوں نے باطل کے مقابلے میں سینہ سپر ہوئے. تم کیا ہو؟ تم صرف دعوتیں کھانے جانتے ہو اور کیا جانتے ہو؟ دعوتیں کھانا جانتے ہو کہ اجتماع ہم آ جائیں، لیکن ہمارے لوگوں نے اللہ کے فضل سے باطل کی ایک ایک چیز کا مقابلہ کیا اور دنیا کو سمجھ کر دکھایا کہ اہل حدیث کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، بلکہ سب کو اللہ کے آگے جھکانے والے. آپ کو معلوم ہے خلقِ قرآن کا فتنہ، خلقِ قرآن کا فتنہ کس نے اٹھایا؟ قرآن کو مخلوق کہنا، یہ فتنہ کس نے اٹھایا؟ سب سے پہلے یہودیوں نے اٹھایا، جنہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا قول البشر، یہ انسانی کلام ہے. پھر ان کے شاگردوں نے سیکھا ان سے، بالآخر حنفیہ کا رکن رکین، مذہب حنفی کا بہت بڑا رکن رکین، بشیب مریسی نے اس عقیدے کو اٹھایا اور دنیا کے سامنے ایک عجیب رنگ دے کر، پیچیدہ بنا کر پیش کیا. اور مامون رشید خلیفے کے وقت میں گمراہ کر کے کئی علماء کو مروایا، کئی لوگ دنیا چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی بغداد سے نکل گئے، کوئی موجود تھے تو مسجدوں میں نہیں آتے تھے، جمعہ نماز کو بھی مسجد میں نہیں آتے، جمعہ نماز کو بھی وہ لوگ مسجد میں نہیں آتے، ڈر کے مارے نہیں آتے تھے. ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا. پھر وہ چلتا رہا جہم بن صفوان اور بعض دوسرے، اس طرح اس عقیدے کو انہوں نے چلایا کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ کلام مخلوق ہے. اس طرح بڑا بحث ہوا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ کئی لوگ سینہ سپر ہوئے، وہ سارے محدثین تھے، سارے اہل حدیث تھے، اہل حدیث کہلانے والے تھے. اگر وہ بدعتی تھے تو ان کی قربانیاں قبول ہوں گی؟ خدا کے واسطے کچھ شرم کرو، کچھ سوچو. وہ امام بویتی کو گلے میں ایک من لوہ کا گلے میں ڈالا اور گدھے پہ لے کے جا رہے ہیں، کہیں باز آ جائے وہ آواز کر رہا ہے سنو، اللہ کا قرآن کلام اللہ ہے، وہ مخلوق کسی کا نہیں، اللہ کا کلام ہے. بے شک میرے ساتھ یہ تکلیف ہو، آنے والی دنیا دیکھے کہ مسلمان کا کام ہے کہ حق کے لیے قربانی کرنی چاہیے. اس عذاب سے مر گئے. اور کئی لوگ، نعیم بن حماد، اس کے ساتھ پوری جماعت تھی، اس کو جیل میں ٹھوسا گیا، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، پیٹا گیا، ان کو پیٹ پیٹ کر وہ غریب مر گئے. ان ظالموں نے نہ اس کو غسل دیا، نہ اس کو کفن دیا، نہ ان کا جنازہ پڑا، ایسے گھٹی غسیل کر گھڑے میں دفن کر دیا. گئے ڈالنے. یہ تھے وہ آل حدیث جن کو تم آج بدعتی کہتے ہو, خدا کے سامنے تمہارا گلا ہوگا, عزیز کا ہاتھ ہوگا, اس کو پتا لگے گا. قریب ہے یا روز موشا, چھپے گا کیوں کا خون, جب خون کیوں کا کیوں نہیں چھپے گا, خون کچھ دوں گا خون کیوں کا, جو چھپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا, اس کو پتا لگے گا جب رب العالمین خود فیصلہ کرے گا. تم ان کو بھی دے دی کہ جو شرم نہیں آتی, جنہیں نے یہ قربانی آتی, پھر احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے, بار بار مارا گیا اس کو, بار بار تکلیفیں دی, جس کے لفظ ہیں کہ اگر اہل حدیث کے سوا کوئی اہل حدیث اہل اللہ نہیں, اہل حدیث ولی اللہ نہیں, تو دنیا کے تختے پر کوئی ولی نہیں. ایک آدمی نے اس کو سنایا کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ اہل حدیث برے لوگ ہیں, امام احمد نے فرمایا وہ صدیق ہے, صدیق ہے, صدیق ہے. صدیق کے معنی ملک کے جی دین سے خارج. یہ امام احمد کا قول ہے, وہی امام احمد کوڑے کھائے ہیں حق کے لیے, ہلکے قرآن کے فتنے پر بار بار جیل میں جاتے ہیں, بار بار کوڑے کھاتے ہیں, طرح طرح کی قربانیاں کھاتے. یہ اہل حدیث ہوئے قربانی کی. آج تم خالی دعوتیں کھا کر کہتے ہو ابو بدعت, اتنی غداری, اتنی بے وفائی, اتنی احسان فراموشی کا نہیں تمہیں نہیں چاہیے. امام مالک کے زبان جب یہ مسئلہ چلا, وقت کے حاکم انہوں نے کو قبول کیا, امام مالک نے میدان میں کھڑا ہو گیا. کوئی وہاں مالکی مذہب نہیں تھا, وہ ایک امام مالک تھا, مذہب کا مالک نہیں تھا, وہ ایک محدث تھا, ایک اہل حدیث تھا. وہ کیا کہتا ہے, امام مالک تو یہاں تک اہل حدیث کو مانتا تھا, وہ کہتا تھا جو اہل حدیث نہیں اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی, اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی, وہ سکہ اور موت پر راوی نہیں ہے, جو اہل حدیث نہیں اس کی روایت نہیں لی جائے گی. یہاں تک اس کا عقیدہ تھا. اس مالک نے اعلان کیا کہ یہ جبری طلاق نہیں ہو سکتی, اور یہ مسئلہ حکومت کے خلاف تھا, اس پر تکلیفیں آئیں, عذاب دیے گئے, کوڑے لگائے گئے. دیکھنے والے بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے اور سامنے, یعنی پیٹھ پر اور سینے پر اس طرح کوڑوں کے نشان تھے جیسے کوئی ہار پہنا ہوا. جس گناہ نے وہی الہی کی حمایت میں, وہی الہی کی حمایت میں بلا کر اس کو اونٹ پہ چڑھا کر منہ کالا کر کے اس کی تشہیر کی گئی, رستے میں سے چلائے گئے لوگ, دیکھیں دیکھو اس نے حکومت کی مخالفت کی. دونوں طرف سے لوگ, بے شمار لوگ کھڑے ہیں. کئی بچارے تو حیران ہیں کہ دیکھو ایک طرف اتنا بڑا عالم, دین کا خادم, حدیث پڑھانے والا, اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی بس اللہ تعالیٰ حق کی ایک ایسی توفیق ہم کو دے کہ حق کے لیے. کئی تماش بھی دیکھا, حکومت سے ٹکر لینا کوئی آسان بات ہے, اتنے بڑے مفتی جھوٹے ہو گئے, یہ ایک سچا ہے. ہر قسم کے لوگ, اور امام مالک کیا کہہ رہا ہے اس اونٹنی پر کھڑے کھڑے, کہہ رہا اپنے منہ کو کھول کر, کہہ رہا کہ لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں, دیکھو مجھے میں کون ہوں, من کان عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس اقول ان الطلاق المقع ليس بشيء. کہتے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اگر جانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں مالک انس کا بیٹا ہوں، میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں یہ جبری طلاق واقع نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. یہ آلے دوسرے کہنا میں تھے. آج تمہارے اندر عملی کمی آئی ہے، دوسروں کے منہ کھل گئے ہیں، کبھی تمہیں بدعتی کہتے ہیں، کبھی تمہیں کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تمہاری عملی کوتاہی کا نتیجہ ہے. آئیے عملی مثال پر. سندھ کا مشہور عالم علامہ ابوالحسن سندھی، آپ نے سنا ہوگا، ابوالحسن سندھی دو ہیں، ایک صغیر ایک کبیر. کبیر وہ ہے جو محمد بن عبد الحادی کے نام سے مشہور ہے، وہ محدث تھا، صحاح ستہ پر ان کے حاشیے لکھے ہوئے ہیں، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی بن ماجہ سب پر ان کے حاشیے لکھے ہوئے ہیں. اس شخص نے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت ترکوں کی حکومت تھی، اس کے ساتھ شیخ ابو الطیب سندھی نے ایک ضد لگا دی، مقابلہ کر دیا، کیونکہ شیخ ابو الحسن سندھی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے تھے اور رفع الیدین کرتے تھے، باقاعدہ باقاعدہ رکوع کرتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. ابو الطیب سندھی وہ متعصب حنفی تھا، اس کو سمجھاتا تھا کہ یہ نہ کرو، یہ کیا کر رہے ہو مذہب کے خلاف. وہ دلائل دیتے تھے، احادیث پیش کرتے تھے، اقوال پیش کرتے تھے، وہ مجھ سے بول نہیں سکتے، عالم صاحب کب بولے. آخر شاہ کے قاضی کے پاس دعویٰ دائر کیا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف عمل کرتا ہے. قاضی نے ان کو بلایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں مذہب کے خلاف؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کریں، رفع الیدین نہ کریں. تو انہوں نے حدیثیں پیش کی، دلائل پیش کیے. جب دلائل سنے تو قاضی نے دیکھا یہ تو بہت بڑا عالم ہے، لہذا عالم پر کیا سختی کرے. انہوں نے کہا شیخ صاحب ہمیں معاف کیجئے، ہم نے آپ کو تکلیف دی، ہمارے لیے دعا کریں، آپ کو اجازت ہے، چلے گا. دوسرے سال دوسرا قاضی آیا، اس کے سامنے پھر شکایت گئی، وہاں بھی یہی واقعہ گزرا، وہاں بھی قاضی نے ان کو رخصت دے دی. تیسرے سال تیسرا قاضی آیا، ہر سال قاضی میں کے پاس شکایتیں جاتی تھی، قاضی ان کو سمجھاتا تھا مگر وہ دلائل پیش کرتا تھا، وہ نہیں، وہ سن کر اس کو چھوڑ دیتا تھا. ایک سال قسطنطنیہ کے طرف سے ایک متعصب قاضی آیا، سخت تعصبی قاضی آیا، اس کو جب شکایت پہنچی اس نے بلا کہا کہ دیکھو مذہب کے خلاف عمل نہیں کرنا، ہاتھ اپنے ناف کے نیچے باندھا کرو، ہاتھ زیر ناف باندھا کرو، ناف کے نیچے، اور رفع الیدین نہ کیا کرو. انہوں نے کہا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کیسے چھوڑوں؟ قاضی یہ حکم دے جائے کہ جیل میں ڈال دو. چلا گیا جیل میں، کس لیے گیا؟ کوئی چوری کی تھی، اغوا کیا تھا، کسی کو لوٹا تھا، کسی کا حق غصب کیا تھا، امانت میں خیانت کی تھی، کوئی بغاوت میں جلوس نکالا تھا، کیا بات تھی آخر؟ سوائے اس کے یہ حدیث پہ عمل تھا. مکش تیغ خرد، مکش مکش تیغ خرد والحان سنت را، کہ نرد کے نک کے نقید اند جز سپاس حق گناہ دے گا، نقید اند جز سپاس حق گناہ دے گا. جو کوئی ان کا گناہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والے تھے. ایسی اندھیری کوٹھڑی میں ان کو سٹا ڈالا گیا جہاں اپنے ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے, ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اسی اندھیری کوٹھی کے اندر کھانا ملا تو کھایا, نہیں تو نہیں. نماز وہی پڑھی, پیشاب پخانہ وہی کیا. مولویوں کی فتوے چلے گی کہ یہاں کیسی نماز ہوگی, سارت میں یہ نماز ہوگی یا نہیں. میں آپ بتاؤں کہ اس شیخ صاحب شیخ ابو الحسن کی زندگی بھر کی نماز ایک طرف, وہ سات دن کی نماز ایک طرف. بڑی مشکل کے بعد کسان لمبا آخر وہ آزاد ہوا. جب کس طرح آزاد ہوا, لوگوں نے کوشش کی, شیخ صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے, وہی کہنے لگے جو آج کل ہمارے کہتے جی ہمیں بہت بڑے کام ابھی کرنے ہیں, یہ چھوٹے کام چھوڑ دو, ہمیں تو بڑے کام کرنے ہیں. حضرت دس بند ہو گیا, تعلیمی سلسلہ بند ہو گیا, اب آپ اس بات کو چھوڑ دیجیے تاکہ تعلیمی سلسلہ جاری رہے. اسی نے کہا بات سنو, اللہ کی قسم, قسم کھا کے کہتا ہے, اللہ کی قسم جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا, جو آپ سے ثابت نہیں ہے وہ میں ہرگز نہیں کروں گا. مجبور گئے لوگ قاضی کے پاس, قاضی کو منت سماعت کیا, بہت کچھ کہا. قاضی اس بات پر آمادہ ہوا کہ بھائی دیکھو, میں اس کو جیل کے خلاصی کا حکم دیتا ہوں لیکن ایک شرط پر, کہ پھر میں اس کو سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نہ دیکھوں. اگر میں نے دیکھ لیا تو پھر جیل میں ڈالوں گا. لوگ آئے شیخ صاحب کے پاس, شیخ صاحب دیکھو قاضی کا اللہ تعالیٰ نے سر چکرا دیا, ویزل اللہ الظالمین, ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. جناب قاضی نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نے اس کو پھر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا تو پھر جیل میں بھیج دوں گا, لہذا آپ اتنی مہربانی کریں کہ چادر پہنتے ہیں ہمیشہ, اندر باندھتے ہیں وہ نہیں دیکھے گا. بڑی منت سماعت پر شیخ صاحب نے یہ بات مانی, جیل سے نکل آیا. خدا کی شان, ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے کسی نے کہا قاضی بیچارہ مر گیا تو چادر اٹھا کے باہر پھینک دی. اسی سمجھ آئی بات؟ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو آج تم کہتے ہو بدعتی, سنت کی حفاظت ان لوگوں نے کی, سنت پہ عمل ان لوگوں نے کیا, عمل ان لوگوں نے کرایا, عمل کے لیے راہ ہموار انہوں نے کی, حق کے ثابت کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں, اذیتیں برداشت کی, مخالفت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے, ہر کسی مصیبت کو, ہر آنے والی مصیبت کو خندہ پیشانی سے قبول کیا. یہ ان لوگوں کی شان تھی, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو. اب آئیے اس مثال پر. انہوں نے تو عقیدہ جو پیش کیا وہ خالص عقیدہ پیش کیا, جس میں کسی قسم کے فتنے کی کوئی گنجائش نہیں. اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دی, محبت اور میلاد کیا سبق دیا, اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں وہی الہی کی روشنی میں, اور کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تاویلا. اے لوگو, جہاں بھی تم میں کوئی اختلاف ہو تو وہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف لے آؤ, قرآن سنت پر فیصلہ کرو, سب باتوں کو چھوڑ دو, سب کتابوں کو چھوڑ دو, سب آراء اقوال کو چھوڑ دو, ایک قرآن اور سنت کو لے لو, وہاں اس پر فیصلہ کر دو. اس سے تمہارا میلاپ اچھا ہوگا اور نتیجہ اچھا ہوگا, بشرطے کہ تم ایماندار ہو. انہوں نے یہ تعلیم دی کہ بھائی میلاپ کرو قرآن سنت پر, لیکن ہمارے دوست اس بات پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. کس بات پہ راضی ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جس طرح زیادہ ہو. بھائی اب سید کو دیکھو, اکثر ہمارے طرف ہیں, ناز کرتے ہیں اکثریت پر, ان کا اکثریت ایک بت بن چکا ہے. ہماری طرف زیادہ آدمی ہے, بت بن چکا ہے, ان کا بت بن چکا ہے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے اور گدے یہ تو تھوڑے لوگ ہیں, شرزما کلیلہ ہے. سنا ہوگا تم نے شرزما کلیلہ ہے, لیکن یہ پتا ہے کہ یہ سنت کس کی ہے؟ شرزما کلیلہ کہنا سنت کس کی ہے؟ تو فرعون کی سنت ہے, یہ تو ہے فرعون کی سنت, جس نے کہا انہا اولان شرزمت قلیلون, یہ تو تھوڑی جماعت ہے, ہم زیادہ ہیں. کثرت کے ناز فرعون کو ہوا, ابراہیم علیہ السلام نے کثرت کے ناز نہیں کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ناز نہیں کیا, مسلمانوں نے کبھی کثرت کے ناز نہیں کیا. انہوں نے ناز کیا تو اللہ کی مدد پر, اللہ کی نصرت پر, اور کہنے لگے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, اللہ کا حکم ہوگا تو تھوڑے لوگ زیادہ لوگ غالب ہو سکتے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کی تعلیم, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ دعوت دی کہ عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا تمہارا عمل کامیاب نہیں ہوگا, لہذا عمل کو خالص اللہ کے لیے بناؤ. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, جس کو امید ہے کہ آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں سرخرو ہوں, نجات حاصل کروں, تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. چار کام کرو گے جب تم مسلمانوں میں شمار ہو گے, تمہارے مسلمان مومنین کے اندر, اسلام والوں کے اندر تمہارا شمار اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر چار چار کام ہوں گے. الا الذین تابوا, پہلے جو اپنے برائیوں سے توبہ کرو, اپنی غلطیوں سے, غلط عقائد سے, غلط اعمال سے, غلط طریقے سے بعد آ جاؤ, توبہ کرو, اس کے بعد واصلحوا, نیک کام کرنے لگو, صحیح عقیدہ ہو, صحیح عمل ہو, نیک اخلاق ہو. دو باتیں, تیسری بات واعتصموا باللہ, اللہ کے رسی کو مضبوط سے تھام لو, اللہ کے دروازے کو پکڑ لو, دوسرے دروازے چھوڑ دو, دوسرے دروازے چھوڑ دو. تین, چوتھی بات وہ اخلصوا دینہم للہ, اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھو. اللہ نے تمہیں خالص دین دیا ہے, صرف قرآن سنت, تم اس کے ساتھ دوسری ملاوٹ نہ کرو. جس چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے وہ چیز نقصان کا ہو جاتی ہے. ملاوٹ جان کے لیے خطا ہے, دین میں ملاوٹ ایمان کے لیے خطا ہے. تم نے قرآن حدیث کے ساتھ اپنے اقوال کو ملایا, اپنی آراء کو ملایا, اپنے بزرگوں کی باتوں کو ملایا, شاعروں کے شعروں کو ملایا, سب اندر گھسیڑ دیے, تم نے ایمان خالص نہیں رکھا, تم نے دین خالص نہیں رکھا, اس کی کوئی قدر قیمت نہیں. صحیح دین وہ ہے کہ وہ اخلصوا دینہم للہ, اللہ کے دین کو خالص رکھا جائے. فرمایا جب یہ کام کرو گے, فاولئک مع المؤمنین, یہ ہے مومنوں میں شمار، ایمانداروں میں شمار ان لوگوں کا ہوگا جن لوگوں کے اندر یہ صفتیں موجود ہوگی، جن کے اندر یہ وصفیں موجود ہوگی۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر غلط، تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر اللہ کے فضل سے۔ میں ابھی تازہ یورپ سے آیا ہوں، مجھے وہاں کے دوسرے ملک کے لوگ بھی کئی ملے ہیں، لیکن آج میں تم کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی خطہ خالی نہیں، دنیا کا کوئی ملک کوئی ریاست خالی نہیں جہاں تمہارے اہل حدیث موجود نہ ہو۔ کوئی دنیا کا ملک سے خالی نہیں، ایسے ملک بھی ہیں جہاں کوئی جماعتیں نہیں، کوئی مذہب نہیں، ایک ہے تو دوسرا نہیں، تیسرا ہے تو چوتھا نہیں، پانچواں ہے تو چھٹا نہیں، کوئی ہے تو کوئی نہیں، لیکن وہ ملک آج زمین کے تختے پر ملک نہیں جس پر کوئی اہل حدیث نہ ہو۔ یہ ان کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے، ان کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے گا۔ کیوں؟ کہ ان کا کام ہے، یہ کسی کی دلالی کرنے والی نہیں ہے، یہ کسی کی دلالی کرنے والے نہیں، یہ محض قرآن اور سنت کی دعویٰ دیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں خطائیں بہت ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم ہمارے عملی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر عملی قصور ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے گا اور ہدایت کرے گا۔ یہ کسی کہنے سے ہمارا مذہب غلط نہیں ہو سکتا، ہمارے بعض حریفوں نے ہم پر اعتراض کیا ہے کہ فلاں اہل حدیث نے یہ کیا، فلاں اہل حدیث نے یہ کیا، فلاں اہل حدیث نے یہ کیا، کیا یہ مذہب کی غلطی ہے؟ کیا مسلمان کہنے والے چوری نہیں کرتے؟ مسلمان کہنے کرانے والے زنائیں نہیں کرتے؟ چکلنی جو عورتیں بیٹھی ہیں مسلمان کہلانے والی نہیں؟ شراب مسلمان نہیں پیتے؟ ہر قسم گناہ کرتے؟ کیا اس طرح جھوٹ مسلمان نہیں بولتے، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں؟ کیا ان باتوں سے اسلام غلط ہو گیا؟ اسلام غلط نہیں ہے، تم غلط ہو، اہل حدیث مذہب غلط نہیں ہے، ہم میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم میں کوئی غلطی نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں عیب نہیں، ہم عیب دار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا وار ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے خطاؤں کا اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، اپنے کو گناہگار بھی مانتے ہیں اور خدا سے اس کی معافی مانگتے ہیں۔ یہی ہماری آخری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمارا عقیدہ اور عمل صحیح بنائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔